أجرتني
يا شريف
يا شريف
يا
مهدي
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، السلام علیکم. حسب معمول آپ کا میزبان عطا تراب پروگرام فقہی مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، مل موت، موت کیا ہے؟ حضرت نے پہلے تو اس سوال پر تعریف فرمائی کہ بہت اچھا سوال پوچھا گیا ہے، اور پھر حضرت نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ موت یا تو ابدی نعمتوں کی بشارت ہے یا دائمی عذاب کی بشارت ہے، یا موت ڈراتی اور دھمکاتی ہے کہ اس شخص کو معلوم نہیں کہ اس کا کیا انجام ہوگا. آئیے اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد شفا نجفی صاحب سے. قبلہ، السلام علیکم.
السلام علیکم.
ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. قبلہ، کفن کے واجبات اور مستحبات آپ نے بیان فرمائے، اور واضح ہے کہ وہ اختیاری صورت میں ہے جب ہمارے پاس کفن کے لیے وافر مقدار میں کپڑا موجود ہو، لیکن ایسی صورتیں بھی تو پیش آ سکتی ہیں، ایسی اضطراری صورتیں کہ جب ہمارے پاس کفن کا کپڑا ضروری مقدار میں موجود نہیں ہے، تو اس کی چند صورتیں بن سکتی ہیں. آپ نے تین واجب کپڑے بیان فرمائے ہیں. فرض کرتے ہیں ہمارے پاس اتنا کپڑا ہے کہ جس سے ہم ان تینوں واجب، مثلاً میزر، قمیص اور ازار میں سے کوئی ایک دے سکتے ہیں، تو اس صورت میں ہم کیا کفن کو کیا کریں گے؟ قمیص کے طور پہ اس کفن کو، کپڑے کو استعمال کریں گے، یا اسے میزر کے طور پر باندھا جائے گا تہمت اور لونگ، یا اس کو وہ چادر کے سے انداز میں لپیٹ دیا جائے گا؟
جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا سوال ہے. زندگی میں اس قسم کے مسائل کی نوبت آ سکتی ہے، لیکن اس سوال کے جواب سے پہلے آپ نے جو روایت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام سے منسوب پڑھی، بہت ہی تعمیری روایت تھی، واعظ ہے، موعظہ ہے، اور اس میں سبق ہے. آپ نے اس کے ترجمے میں ایک جملہ کہا کہ آپ نے سوال کی ہو، سائل کی ہو سلف زائی کی، تم نے بہت اچھا سوال کیا. وہ میری نظر سے جو روایت گزری ہے اس میں دو تعبیریں ہیں. جب سائل نے پوچھا ہے مل موت، موت کیا ہے، یا مرنے والے کا کیا انجام ہوگا، تو بعض تعبیروں میں علی الخیر سقط تم، آپ نے اس کے جواب میں فرمایا، اس کا وہی مطلب بنتا ہے کہ آپ نے اس سوال پر سائل کی حوصلہ افزائی کی کہ تم نے بہت اچھا مثبت اور کارآمد سوال کیا ہے. یعنی ایسا سوال ہے کہ اس کا جواب ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے.
صحیح.
ایسا سوال نہ کیا جائے کہ جس کے جواب سے بے خبری کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. مجھے اس سے یاد آ رہا تھا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دعویٰ فرمایا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، قبل اس کے کہ میں تم میں نہ ہوں، جو تمہارے جی میں آتا ہے سوال کرو. تو وہ ایک شخص نے کہا کہ آپ نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے، یہ بتائیں میرے سر کے بال کتنے ہیں. تو ظاہر ہے یہ کوئی اچھا سوال نہیں ہے، یا یہ ایسا سوال نہیں ہے کہ اگر اس کا جواب نہ آتا ہو تو اسے زندگی میں کوئی نقصان ہو. نہ اس میں دنیا کا کوئی نقصان ہے، نہ آخرت کا نقصان ہے.
بالکل.
نہ بالوں کی تعداد معلوم ہونے کا کوئی فائدہ ہے، نہ جواب آنے کا کوئی فائدہ ہے، نہ جواب سے بے خبری میں کوئی نقصان ہے. فائدہ سوال ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے کا جواب آتا ہو تو اس میں انسان کی
بھلائی،
انسان کا فائدہ ہے، بھلائی ہے، دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے، اور اس جواب سے بے خبری یہ کوئی ناقابل قبول عذر ہو. تو اس لیے آپ نے فرمایا علل خیر سقط تم. بعض روایات میں خیر کی جگہ خبیر ہے،
ایک نقطہ.
ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ علل خبیر سقط تم، یعنی تم نے جس شخص سے، جس ہستی سے سوال کیا ہے، وہ حقائق سے ایک باخبر ہستی ہے. یعنی اس کو وہ ہر سوال کا وہ
جواب پتا ہے،
جواب اس کو پتا ہے.
ایک آگاہ شخص سے پوچھا ہے.
جی ہاں جی، ایک آگاہ حقائق سے، آگاہ ہستی سے تم نے یہ سوال کیا ہے. تو اس میں آپ نے تین باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے. میں اپنے محترم سامعین اور ناظرین کی اجازت سے اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں گا. سربستہ آپ نے مرنے والے کی تین قسمیں کی، کی موت یا تو ابدی بشارتوں ابدی نعمتوں کی بشارت لے کے آتی ہے یا ابدی عذاب کی بشارت لے کے آتی ہے یا پھر وہ ڈراتی دھمکاتی ہے اور مرنے والا فکر مند ہوتا ہے کہ میرا انجام کیا ہوگا یا کب میں اپنی منزل مقصود تک پہنچوں گا۔ اس کے بعد پھر آپ نے اس کی وضاحت کی کہ وہ موت کس مرنے والے کے لیے ابدی نعمتوں کی بشارت لے کے آتی ہے، کس مرنے والے کے لیے ابدی عذاب کی بشارت لے کے آتی ہے
اور کسے ڈراتی دھمکاتی ہے۔ کہ یہ بشارت کا معنی ہم اردو میں جب کریں وہ نوید اور خوشخبری کے معنوں میں ہے،
جی
جب
جی
عذاب
جی
کے لیے کیوں بشارت کا لفظ یہاں بولا جا رہا ہے؟
اچھا یہ کہ یہ صرف تعبیر امیر المومنین یا صرف معصومین کی اس میں نہیں ہے، قرآن مجید کے اندر بھی یہ لفظ ہے کہ لوگوں کو عذاب کی بشارت دو، آتش جہنم کی بشارت دو۔ تو بعض مفسرین نے اس کی تعویل کی ہے، اس کا مطلب بیان کیا ہے کہ یہ گویا بطور طنز طنز کہا گیا ہے کہ بھئی اس کو عذاب کی بشارت دو یا کسی جہنم کی بشارت دو، یہ خوشخبری دے دو۔ تو یہ قرآنی تعبیر میں بھی ہے، تو حقیقت میں تو یعنی ہمارے عام معاشرے میں تو کسی پسندیدہ یا کوئی خوشگوار خبر کے بارے میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کسی مصیبت یا کسی عذاب یا سختی کی بشارت کم سے کم ہماری اردو زبان میں نہیں ہے، لیکن عربی زبان میں بطور طنز یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، مطلب کسی ناپسندیدہ خبر کے لیے۔ تو آپ نے اس میں فرمایا تو موت اس آدمی کے لیے ابدی نعمتوں کی بشارت لے کے آتی ہے جو صحیح العقیدہ ہو، جس کا عقیدہ درست ہو۔ ایک مسلمان کو جس قسم کا عقیدہ رکھنا چاہیے وہ عقیدہ اس کا درست اور راسخ ہو، اور صرف عقیدہ کا صحیح ہونا
کافی نہیں،
یہ اس کی نجات کے لیے یا اس کو جنت میں کے لیے یا جنت کی بشارت کے لیے کافی نہیں ہے، اور اس عقیدے کی بنیاد پر عمل صالح بھی انجام دیتا ہو، یعنی واجبات کو بھی بجا لاتا ہو اور حرام کاموں کو ترک بھی کرتا ہو۔ جو آدمی صحیح العقیدہ ہو اور اس کا عمل بھی درست ہو، واجبات کو بھی بجا لاتا ہو، حرام کاموں کو ترک بھی کرتا ہو، اس کے لیے موت ابدی نعمتوں کی بشارت لے کے آتی ہے۔ گویا وہ جیسے ہم نے شروع میں عرض کیا تھا کہ آنکھ بند ہونے سے پہلے ہی اس کو اپنے اچھے انجام یا وہ جنت کے آثار نظر آنے لگتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کے لیے یار مرنے والوں کی دوسری قسم وہ ہے کہ جس کے لیے موت ابدی عذاب کی بشارت لے کے آتی ہے، یعنی مرنے کے ساتھ ہی وہ گویا عذاب کے آثار نظر آنے لگتے ہیں۔ اور یہ وہ آدمی ہے کہ سرے سے جس کا عقیدہ درست نہیں ہے، توحید کا عقیدہ اس کا متزلزل ہے، نبوت کا عقیدہ اس کا متزلزل ہے، جو اس کو عقیدہ رکھنا چاہیے ایک مسلمان کی حیثیت سے، وہ عقیدہ اس کا درست نہیں ہے، متزلزل ہے، ظاہر ہے جب بنیاد ہی کمزور ہے، بیس ہی درست نہیں ہے، کمزور ہے، تو پھر اس کی بنیاد پر اس کی کوئی جیسے کہتے ہیں کہ وہ خشت اول چون نہاد معمار کج تا سریا میرا دیوار کج، اگر آپ کی پہلی اینٹ ٹیڑی رکھیں گے کسی عمارت میں تو پھر یہ ٹیڑھا پن جو ہے وہ جہاں آخری اینٹ تک یہ دیوار آپ کی کج ہوگی، ٹیڑی ہوگی۔ تو عقیدہ ہی اگر درست نہیں ہے تو پھر اس کی بنیاد پر آپ کی عبادات، آپ کی نمازیں، آپ کے روزے اور آپ کے حج، وہ جب تک عقیدہ کی اصل اور بنیاد نہ ہو۔ اسی لیے اصول دین اور فروع دین کہا گیا ہے، جو عقائد ہے جن کا تعلق عقل سے ہے، علم سے ہے، ان کو اصول دین کہا جاتا ہے، وہ دین کی بنیاد ہیں، اور جو عبادات ہیں ان کو عمل کو فرع سے تشبیہ دی گئی ہے۔ درخت کی جڑیں اگر نہیں ہیں تو پھر وہ شاخوں کے وجود کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا، وہ جڑ کے اوپر یا تنے کے اوپر شاخیں اور ٹہنیاں کھڑی ہوتی ہیں اور استوار ہوتی ہیں۔ بنیاد نہیں ہے تو پھر عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اگر ایک آدمی خدا نہ خواستہ فاسد العقیدہ ہے، مشرک ہے، منکر رسالت ہے، تو موت اس کے لیے ابدی
عذاب کی
بشارت لے کے آتی ہے۔ اور تیسرا آدمی جس کو موت ڈراتی دھمکاتی ہے اور اس کو خبر نہیں ہوتی کہ میں میرا کیا انجام ہوگا، کب اپنی منزل مقصود تک پہنچوں گا، یہ وہ آدمی ہے کہ جو صحیح العقیدہ ہے مگر عقیدے کی بنیاد پر وہ
عمل
انجام نہیں دیتا، یا بے عمل ہے یا بد عمل ہے، بے عمل ہے یا
سرے سے عمل انجام نہیں دیتا،
سرے سے انجام نہیں دیتا، یا کچھ اعمال کو انجام دیتا ہے، کچھ اعمال کے بارے میں وہ سستی برتتا ہے، تو اس آدمی کو فکر مند رہنا چاہیے کہ مجھے جی وہ گناہوں کے کفارے میں کتنا عرصہ لگے گا، صرف فشار قبر کے نتیجے میں گناہوں کا کفارہ ہوگا، برزخ کے کتنے عرصے کے اندر میرے گناہوں کا کفارہ ہوگا اور پھر گناہوں سے پاک اللہ کی بارگاہ میں اٹھوں گا، اس کو فکر مند رہنا چاہیے. صحیح. جو سبق ہم کو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے اس روایت سے ملتا ہے وہ یہ کہ وہ جیسے کہا جاتا کہ انسان ہر ایک کو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن اپنے آپ کو اور خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتا. ہم اپنے گریبان میں جھانک کے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ ہم کس زمرے میں آتے ہیں، کس کیٹیگری میں آتے ہیں، ان لوگوں کی کیٹیگری میں آتے ہیں زمرے میں جن کے لیے موت ابدی نعمتوں کی بشارت دے کے آتی ہے، خدا نے خواستہ وہ دوسرے مرنے والوں کو زمرے میں آتے ہیں یا تیسرے کے زمرے میں آتے ہیں. ہماری دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس پہلے گروہ میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرمائے کہ جن کے لیے موت ابدی نعمتوں کی
بشارت لے کے آتی ہے. قبلہ اس نے سوال کی طرف اب اگر
جی جی، تو آپ کا سوال یہ تھا کہ اگر کپڑا اتنا موجود ہو انسان کے پاس، جیسے مرنے والا کوئی مرد ہے تو 11 میٹر کپڑا ہمارے پاس موجود ہے، خاتون ہے تو 10 میٹر کپڑا موجود ہے، اور اس سے واجب کپڑے بھی دیے جا سکتے ہیں، مستحب کپڑے بھی اس کو دیے جا سکتے ہیں، پھر تو ٹھیک ہے، یا مستحب پر عمل نہیں ہو سکتا، واجب پر عمل کر سکیں پھر بھی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. لیکن اگر کپڑا اتنا نہیں ہے کہ جس سے تینوں واجب کپڑوں میں اس کو کفن دیا جا سکے، اتنا کپڑا ہے کہ جس سے ایک چیز بن سکتی ہے، مثلا وہ بڑی چادر بن سکتی ہے یا پھر قمیص بنائی جا سکتی ہے. ظاہر ہے جب قمیص بنائیں گے تو کپڑا کچھ بچ جاتا ہوگا، مگر اس سے مثلا وہ تہمت یا وہ لنگ جسے کہتے ہیں وہ نہیں بن سکتی. تو پھر ان تینوں میں سے کس کو ہم ترجیح دیں گے، وہ بڑی چادر بنائیں، قمیص بنائیں یا لنگ بنائیں؟ تو فقہاء نے فرمایا ہے کہ بڑی چادر جو ہے نا وہ بنائی جائے، کیونکہ اس سے پورا اس کا جسم جو ہے وہ ڈھانپا جا سکتا ہے، اس کو بنانا چاہیے. اور اگر کپڑا اتنی مقدار میں نہیں ہے کہ جس سے بڑی چادر بن سکے، اس کو لمبائی میں بھی اور چوڑائی میں بھی میت کو لپیٹا جا سکے، کم مقدار میں ہے، اس سے یا قمیص بن سکتی ہے یا پھر وہ لنگ، تو ایسی صورت میں پھر قمیص مقدم ہے، قمیص کو فوقیت ملنی چاہیے.
اچھا قبلہ، ایک صورت یہ ہے کہ ہمارے پاس کپڑا انتہائی تھوڑی مقدار میں ہے، جیسے ہم تین واجب کپڑوں میں سے کفن کے کچھ بھی نہیں دے سکتے، تو کیا آپ اس کا کوئی استعمال نہ کریں اور اس کو بلا تکفین دفن کر دیں؟ اس صورت میں کیا ہمارے لیے ترجیح ہونی چاہیے؟
جی جی، اگر خدا نخواستہ کپڑا اتنا کم ہے کہ جس سے یہ تین واجب کپڑوں میں سے کوئی بھی نہ بن سکے، تو ظاہر ہے پھر آپ کی ترجیحات میں اس کو ہونا چاہیے 70 عورتیں جسے کہتے ہیں، یعنی مرنے والے کی شرمگاہ کو چھپایا جائے اس کو کم کپڑے سے. جی ہاں، تو جب یعنی بجائے اس کے کہ اس سے اس کے جسم کے کسی اور حصے کو چھپایا جائے، جی ہاں، یہ جو ہے اس کی شرمگاہ کو چھپایا جائے، اس مقصد میں اس کو استعمال ہونا چاہیے.
قبلہ گفتگو آگے بڑھاتے ہیں، وقت ہوا ایک مختصر سے وقفے کا. ناظرین کرام، ایک مختصر سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. محترم ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا قبلہ، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا کفن کو مباح ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے، جو شرائط ہیں، لیکن یہ بھی اختیاری صورت میں، فرض کرتے ہیں ہمارے پاس ایسی صورت حال پیش آ گئی ہمیں خدا نخواستہ کہ ہمارے پاس کفن موجود ہے لیکن وہ نجس ہو چکا ہے، یا کفن موجود ہے لیکن وہ غصبی ہے، تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ کفن نہیں دیں گے میت کو اور بلا تکفین دفن کریں، یا کوئی ہمیں رخصت اور اجازت حاصل ہے؟
جی جی، یہ ان سوالات کی نوبت آ سکتی ہے. پہلے تو میں یہ مسئلہ دوبارہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کپڑا جو ہے وہ ضروری نہیں خامخواہ کاٹن میں ہو، وہ کاٹن کا بنا ہوا ہو، روئی کا بنا ہوا ہو، اون کا بنا ہوا ہو، یا کسی حلال گوشت جانور کے بالوں کا وہ بنا ہوا ہو، حتیٰ چمڑا تک میں کفن دینے کی اجازت دی گئی ہے. ویسے تو مستحب ہے کہ وہ کاٹن ہو اور سفید ہو،
ٹھیک ہے،
لیکن یعنی اس کے کافی ہونے کی حد تک جہاں تک تعلق ہے، یا اس کے واجب کی ادائیگی کا جہاں تک تعلق ہے، وہ حلال گوشت جانور کے کھال میں بھی اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو، بالون سے بنے ہوئے کپڑے میں بھی اور خود اس کی جلد اور کھال میں بھی اس کو کفن دیا جا سکتا ہے.
اون کا بھی ہو سکتا ہے,
اون کا بھی ہو سکتا ہے, بالون کا بنا ہوا کپڑا ہو, کاٹن کا بنا ہوا ہو, سب میں دیا جا سکتا ہے, کھال میں بھی آپ دے سکتے ہیں. اور اگر نوبت آتی ہے فرض کریں کہ اختیاری حالت میں جن کپڑوں میں دینے چاہیے ان کپڑوں میں ہمارے پاس کوئی کپڑا نہ ہو, مثلا کاٹن یا اون یا بالوں کا بنا ہوا یا حلال گوشت جانور کی جلد کا بنا ہوا ہمارے پاس نہیں ہے, مثلا نجس ہے, یعنی خود نجس ہے, یعنی دس نجاسات میں سے ایک ہے, مثلا مردار جو ہے وہ نجس ہے,
اس کی کھال کا
اس کی کھال جو ہے وہ خود آپ کہہ سکتے ہیں خود نجس ہے,
ٹھیک ہے.
یا مثلا کپڑا ہے اس کو کوئی نجاست لگ گئی ہے جس کو متنجس کہتے ہیں, یعنی دس نجاسات میں سے نہیں ہے, یعنی
طور پر
جی وہ پاک تھا مگر عارضی طور پر وہ دس نجاسات میں سے کسی نجاست کی وجہ سے وہ نجس ہو گیا ہے کپڑا, تو یا ایسی صورت میں
یہ
ہے یا غصبی ہے, یا اگر وہ یا مثلا عام حالات میں خالص ابریشم میں نہیں دینا چاہیے اس کو, آپ کے پاس خالص ابریشم کے علاوہ دوسرا کپڑا ہے نہیں مثلا, یا نجس ہے جیسے کہ مردار کی کھال ہے,
ٹھیک ہے.
اچھا جی متنجس بھی ہے, نجس ہے ہمارے پاس, اچھا یا
کفن بھی,
یا متنجس کفن بھی ہے
اور
مثلا ابریشم ہے,
ٹھیک ہے.
تو ایسی صورت میں وہ کہتے ہیں کہ ابریشم کو جو ہے وہ ترجیح دینی چاہیے,
چونکہ نہ متنجس نہ نجس ہے,
جی کم سے کم جو ہے نا وہ ایک پاک چیز ہے اس کو جو ترجیح دی جائے,
ٹھیک ہے.
اور اگر نجس اور متنجس ہے,
ٹھیک ہے,
مثلا ایک مردار کی کھال ہے یا حرام گوشت جانور کی کھال ہے, پھر اس کے مقابلے میں کپڑا ہے جو کہ نجس ہوا ہے, ایسی صورت میں نجس کپڑے کو ترجیح دیں گے اور
متنجس کپڑے کو,
جی جی نجس جو کپڑا نجس ہو گیا ہے اور پھر میں اس کو نجس کپڑا کہتے ہیں,
جی
بالکل, تو اس میں دیں گے, اور جو مثلا مردار کی کھال ہے یا حرام گوشت جانور کی کھال ہے اس میں یا اس میں نہیں دیں گے,
ٹھیک ہے. اچھا البتہ یہ جو نجس ہوا ہے کپڑا,
جی جی,
اس کے پاک کرنے کا بھی کوئی صورت بھی تو ہو سکتی ہے عارضی طور پہ آخر
نہیں, وہ دو صورت ہو سکتے ہیں, اس کی دو صورتیں ہیں, ایک یہ کہ اگر ابھی میت کو آپ کفن دینا چاہ رہے ہیں اور کپڑا نجس ہے تو ایک صورت ہے کہ اس کو دھوئیں اور اس کو خشک کریں پھر اس کو کفن دیں, یہ ایک صورت ہو سکتی ہے. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کفن دے چکے ہیں اور یہ تینوں قمیص بھی اور لنگ بھی اور بڑی چادر میں بھی آپ کفن دے چکے ہیں اور اس کو باندھ بھی چکے ہیں, اس کے بعد پھر کسی نجاست کی وجہ سے یہ تین کپڑوں میں سے کوئی ایک کپڑا نجس ہو جائے, یا خود اس کے میت کے جسم سے کوئی خارج ہو, پیشاب پاخانے کی صورت میں, خون کی صورت میں, یا باہر کی کوئی نجاست اس کو لگے, یہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں. تو فی الحال ہم تو اس کو کفن دینے کے مرحلے میں ہیں, یا کفن دینے کے مرحلے میں ہے, اگر اور نہیں ہے تو پھر جو ہے نا وہ جو کپڑا نجس ہوا ہے اسی میں آپ اس کو دے سکتے ہیں, یہ ان کی ایک ترتیب تھی جو ہم نے بیان کی. البتہ جہاں تک اس کا تعلق ہے یعنی عام حالات میں نجس میں نہیں دے سکتے, عین نجس میں جیسے کہ مردار کی کھال ہے یا پاک کپڑا تھا تو اب وہ نجس ہو گیا ہے جس کو فقہ کی زبان میں متنجس کہتے ہیں, نہیں دے سکتے. اسی طرح خالص ابریشم میں نہیں دے سکتے, لیکن مجبوری کی حالت میں اس ترتیب کے ساتھ جو ہم نے بیان کیا ہے, نجس میں یا متنجس میں یا ابریشم میں دے سکتے ہیں, لیکن جو اس کی مباح ہونے کی شرط ہے کہ کپڑے کو غصبی نہیں ہونا چاہیے, چوری کا نہیں ہونا چاہیے, یہ اگر آپ کے پاس مباح کپڑا ہے یعنی خود آپ کا اپنا ہے یا کسی کا ہے تو اس نے اجازت دے رکھی ہے اس میں دے سکتے ہیں,
ٹھیک ہے.
لیکن اگر غصبی ہے اور فرض کریں اور آپ کے پاس دوسرا کپڑا نہیں ہے جو ہے وہ غصبی ہے, یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اسی غصبی کپڑے میں اس کو کفن دیں یا بغیر کفن کے اس کو دفنا دیں. فقہا کہتے ہیں کہ غصبی کپڑے میں کسی صورت میں بھی اس کو کفن نہیں دینا چاہیے, اسی حالت میں اس کو
بغیر کفن کے
اس کو دفنا دینا چاہیے.
اچھا قبلہ, یہ جو نجس کپڑا جو ہے پاک تھا اور اب نجس ہو گیا متنجس, جسے آپ کافی کی زبان میں متنجس کہتے ہیں, ہمارے پاس متنجس کپڑا موجود ہے, اسے دھونے کا بھی آپ نے حکم بتایا, کیا اسے کاٹا بھی جا سکتا ہے؟ مثلا ایسی جگہ سے نجس ہوا ہے کسی کنارے سے گوشے سے,
کفن دینے کے بعد اب اس کو قبر میں رکھنے سے پہلے یا قبر میں رکھنے کے بعد یہ ہوتا ہے اکثر, مثلا جو لوگ ایکسیڈنٹ وغیرہ کے نتیجے میں، یا بیماریاں اس قسم کی ہیں کہ خون نہیں رکتا اور بڑی مشکل سے لوگ اس کو غسل دے پاتے ہیں مگر کفن میں اس کو لپیٹنے کے بعد پھر دوبارہ خون نکل آتا ہے، اکثر مومنین پوچھتے رہتے ہیں، ٹیلی فون کے ذریعے پوچھتے رہتے ہیں اور خط کتابت کے ذریعے بھی پوچھتے رہتے ہیں. اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ اگر ممکن ہو، اب قبر میں رکھنے سے پہلے یا قبر میں رکھنے کے بعد، اگر ممکن ہو تو اسی حصے کو جو نجس ہو گیا ہے آپ دھو لیں. مثلا قبر کے اندر رکھنے کے بعد بھی مثلا کوئی بڑا سا ٹب آپ اس کے نیچے رکھیں اور جو حصہ نجس ہوا ہے اس کو قلیل پانی سے بھی دھو لیں اور دھو کے پھر اس کو سپرد خاک کر دیں. یہ خیال رہے کہ مثلا وہ کیچڑ نہ بن جائے اور یہ نجاست جو ہے جسم کے کفن کے اور حصوں تک نہ پھیلے. یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کا حل یہ بھی ہے. اور دوسرا حال یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ اس جگہ کو کاٹ بھی سکتے ہیں، کاٹ بھی سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ خیال رکھا جائے کہ کاٹنے کے نتیجے میں جو ہے وہ کہیں وہ نہ ہو جائے، اس کے شرمگاہ جو ہے وہ نہ کہیں ظاہر ہو جائے. جی ہاں، اس کا خیال رکھتے ہوئے اس کو کاٹا بھی جا سکتا ہے. جی ہاں، اور اگر فرض کریں پاک نہیں کر سکتے اور کاٹنا بھی نہیں چاہتے اور آپ کے پاس موجود ہے تو پھر پورا کفن جو ہے نا آپ بدلا بھی جا سکتے ہیں. ان سب کی جو ہے وہ اجازت دی گئی ہے.
ٹھیک ہے. اچھا قبلہ، یہ تو بتائیے گا کہ ہم سنا ہے میں نے بھی کہ قرابت داروں پر واجب نہیں ہے کہ وہ میت کو کفن دیں، کیا اس قسم کا بھی کوئی ہے کہ کس پر واجب ہے کفن دینا اور کس کس پر واجب نہیں ہے؟ اور اگر واجب نہیں ہے رشتہ داروں پر تو پھر کفن کے اخراجات، تدفین کے اخراجات وہ کہاں سے حاصل کریں گے؟ یہ کچھ سوال
ہے. جی اچھا سوال ہے. یہ مرنے والے اور جو زندہ ہیں وہ ان کے آپ دو قسم کے رشتے فرض کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے.
مرنے والی اگر کوئی خاتون ہے اور اس کا شوہر زندہ ہے تو خاتون کا جو کفن دفن کا خرچہ ہے مکمل طور پر، یعنی اس میں یعنی حتیٰ کہ اگر وہ بیری کے پتے وہ جو ہے نا آپ کو قیمتاً خریدنے پڑتے ہیں، کافور آپ کو قیمتاً خریدنا پڑتا ہے، کفن کا کپڑا واجب مقدار میں وہ خریدنا پڑتا ہے، حتیٰ فرض کریں کہ ہر جگہ تو آپ کو مفت میں جگہ نہیں ملتی ہے، بہت دوسرے ممالک میں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت مہنگی قیمت وہ زمین خریدنی پڑتی ہے دفن کے لیے. حتی اسی طرح سے پانی فرض کریں اگر وہ خریدنا پڑتا ہے، بکتا ہے، یہ کوئی ناممکن بات تو نہیں ہے. جی اسی طرح وہ قبر کو
کھدائی کرنے والے
اور اس کو تیار کرنے والے بھی وہ اپنا ٹھیک ٹھاک معاوضہ اور مزدوری مانگتے ہیں، تو غسل سے لے کر اور اس کو سپرد خاک کرنے تک جتنا خرچ اٹھتا ہے وہ سارا جو ہے وہ شوہر کے ذمے ہے بیوی کا. اب وہ بیوی چاہے کوئی چھوٹی ہو، بڑی ہو، عقل مند ہو، دیوانہ ہو، حتیٰ کہ یہاں تک بتایا گیا ہے کہ اگر کسی نے اپنی زوجہ کو بیوی کو طلاق دے رکھی ہے اور یہ طلاق جو ہے وہ رجعی طلاق ہے کہ جس میں عدت کے دوران شوہر کو کسی نئے نکاح کے بغیر رجوع کر سکتا ہے، یعنی اس کو دوبارہ اپنے عقد میں اور زوجیت میں لا سکتا ہے، ایسی خاتون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس پر وہی احکام لاگو ہوتے ہیں جو ایک مکمل بیوی کے اوپر لاگو ہوتے ہیں.
یعنی ابھی مکمل طور پر یہ بیوی اس کی جدا نہیں ہوئی،
جدا نہیں ہوئی، بلکہ روایت کا متن یہ ہے کہ جس خاتون کو طلاق رجعی دی گئی ہو وہ زوجہ شمار ہوتی ہے، وہ باضابطہ اور شرعی بیوی شمار ہوتی ہے.
ٹھیک ہے.
تو چونکہ طلاق دو قسم کی ہے، ایک طلاق بائن کہلاتی ہے جس کے بعد دوبارہ اس کو بسانا چاہے تو نکاح کی ضرورت ہوتی ہے، ایک طلاق رجعی ہوتی ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی اس میں جب تک وہ عدت کے دن نہیں گزرتے اس وقت تک یہ کسی نئے نکاح کے بغیر دوبارہ اس کو اپنی بیوی بنا سکتا ہے، اپنے عقد میں لا سکتا ہے، یا زبانی یا عملی طور پر زبان سے وہ کہے کہ میں نے رجوع کر لیا. اس کا مطلب یہ کہ جو ہم نے کسی عالم دین کو وکیل بنا کے صیغہ طلاق جاری کروایا تھا اب وہ بے اثر ہے، ہم نے رجوع کر لیا ہے، اب وہ ہماری جو ہے نا وہ ایک شرعی بیوی ہے، یا عملی طور پر رجوع کرے، رجوع کی نیت سے اس کو ہاتھ لگائے، کوئی ایسا کام کرے جو کسی اجنبی عورت کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، اس کو ہاتھ لگاتا ہے مثلا جسم کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے، چہرے کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے رجوع کی نیت سے، تو وہ اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں. تو اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق رجعی دی ہو اور ابھی عدت کی مدت مکمل نہ ہوئی ہو اور وہ خدا نخواستہ مر جائے تو اس کا سارا تجویز و تکفین اور کا جو خرچہ ہے وہ شوہر کے ذمہ ہے، البتہ شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ شوہر کا بھی انتقال نہ ہو جائے، یہ بھی فقہا نے لکھا ہے کہ یعنی آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر وہ زندہ ہے تو وہ اپنے مال میں سے یہ ساری ضروریات کفن دفن جو ہے وہ خریدے، اور اگر فرض کیجئے دونوں کا ایک ساتھ انتقال ہو گیا ہے تو اس کے جائیداد میں سے یا اس کے مال میں سے نکال کے بیوی کے کفن دفن کے اخراجات پورے کیجئے، ایسا نہیں ہے، یا وہ اگر زندہ ہے تو اس کے تمام تر جو اخراجات ہیں وہ شوہر کے ذمے ہیں، البتہ شوہر کے علاوہ باقی جو دوسرے رشتہ دار ہیں وہ کسی بھی رشتہ دار کا جو کفن دفن ہے اس کا خرچہ کسی اور رشتہ دار پر واجب نہیں ہے، واجب کفائی کے طور پر تمام مسلمانوں پر واجب ہے، یا اگر سب کے سب خدا نخواستہ اس فریضے میں کوتاہی کریں تو سب گناہگار ہوں گے، اور اگر چند ایک مسلمان اس فریضے کو انجام دیتے ہیں تو پھر باقی مسلمانوں پر واجب نہیں رہے گا، ساقط ہو جائے گا، اور ظاہر ہے واجب کفائی کا یہی مطلب ہو سکتا ہے، البتہ بیوی کا خرچہ یا کفن دفن کا خرچہ اس صورت میں شوہر برداشت کرے گا کہ جب اس کے لیے عین ممکن ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، ایک نادار ہے اور نہ اس کے پاس کوئی پیسہ ہے نہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو فروخت کرے اور اس کی قیمت سے یہ کفن دفن کا وہ بندوبست کریں، کچھ بھی نہیں ہے، اس کو قرض اٹھانا پڑتا ہے جس کے لیے اس کو ناقابل برداشت تکلیف اٹھانی پڑتی ہے وغیرہ وغیرہ، ایسی صورت میں شوہر پر واجب نہیں ہے، پھر یہ کہ عام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو یا کفن دفن دے کے
اخراجات برداشت کریں۔ قبلہ بہت شکریہ تشریف لانے کا، کیونکہ پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا چاہتا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا، ہم ہمیشہ کی طرح امیدوار ہیں کہ ہماری گفتگو آپ کے لیے مفید رہی ہوگی، اور ہم آپ سے یہ توقع بھی رکھتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی آرا اور اپنے مشوروں سے ضرور نوازیں گے۔ ای میل ایڈریس اسکرین پر موجود ہے، اسے نوٹ کیجیے اور ہمیں لکھیے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ و ناصر۔